السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے اس نیوز بلٹن کے ساتھ۔ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام، جبکہ ایڈیٹر ہیں اسد نذیر۔ اس وقت پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ آسیہ بی بی کی رہائی کے فیصلے کے بعد توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر لیے گئے، بغاوت پر اکسانے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا چین کا دورہ مکمل ہو گیا، مشترکہ اعلامیے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاکستان کے لیے فوری امداد کا ذکر نہیں ہے۔ مصر کی حکومت نے اتوار کو بتایا کہ اس نے 19 ایسے مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے جو مشتبہ طور پر 7 کاپٹک کرسچنز یعنی قطبی مسیحوں کے قتل میں ملوث تھے۔ بحرین کی اپلیٹ کورٹ نے حزب اختلاف کے 3 سینئر اراکین کو سنائی گئی عمر قید کی سزائیں ختم کر دی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ توہین رسالت کیس میں آسیہ مسیح کی رہائی کے خلاف احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے الزامات میں دھرنا قیادت اور سینکڑوں مظاہرین کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ دھرنا قیادت نے ان افراد کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ ان کا انتشار پھیلانے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا صرف ان افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو مختلف مقامات پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ میں ملوث تھے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا۔
اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کے اجتماع کے دوران جلاؤ گھراؤ کے الزام میں مختلف تھانوں میں مظاہرین اور ان کی قیادت کے خلاف 4 مقدمات درج کر لیے گئے، جن میں انسداد دہشت گردی سمیت دیگر سنگین نوعیت کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں 2 مقدمات تھانہ شہزاد ٹاؤن جبکہ 1 تھانہ I-9 اور 1 باراکو میں درج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ترامڑی کے مقام پر دھرنوں کے دوران گرفتار کیے گئے 7 افراد کو جیل بھجوا دیا گیا، جبکہ 4 افراد کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ ان ملزمان کو ترامڑی چوک میں گرفتار کیا گیا، جہاں جھڑپ میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ ان افراد کی شناخت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
500 کے قریب بندے جو ہیں ان کو ہم نے نامنیٹ کیا، ان میں سے 32 آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، 12 اریسٹ ہو چکے ہوئے ہیں، 4 ایف آئی آر کٹ چکی ہوئی ہیں اور 2 شہزاد ٹاؤن تھانے میں، 1 باراکو میں، 1 انڈسٹریل ایریا میں، اور ریسٹ وغیرہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں۔ یہ مسکرینٹس تھے جو ہمیں آن سائٹ پہ پکڑے ہیں، ظاہری بات ہے یہ ان کا پولیس کو ایگزیکٹ ڈیٹیل پتا ہوگی، ہر قسم کی پارٹی سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہم کسی سے ہیں، کوئی کہتا ہم کسی سے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ پتھر مار رہے تھے یا پراپرٹی کو نقصان کر رہے تھے۔
اسلام آباد کی طرح ملک کے دیگر حصوں میں بھی تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ گوجرانوالہ میں پولیس نے مختلف مذہبی جماعتوں کے 9 نامزد اور 2500 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر میں تحریک لبیک کے رہنما ڈاکٹر اشرف جلالی بھی شامل ہیں۔ اسی طرح کراچی میں اب تک 10 مقدمات درج کیے جا چکے۔ جہلم میں بھی تحریک لبیک کے 17 نامزد اور 60 نامعلوم کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان پیر اعجاز اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت حکومت کو کیے گئے معاہدے سے پھرنے نہیں دے گی۔
وائلٹ کی خبریں آ رہی ہیں اور ہم گورنمنٹ کو اس کے اوپر انعراف کرنے نہیں دیں گے، اور جو معاہدہ ہے اس کے اوپر منو نمن درامد کروایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے پربھات چودھری ہے، اس نے جو کمنٹس پاس کیے ہیں کہ یہ عارضی معاہدہ ہے،
وفاقی حکومت نے دھرنے کے دوران املاک کو نقصان پہنچانے والے شر پسند عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے اس سلسلہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، پی ٹی اے اور دیگر حکام کو ہدایت کی تھی کہ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کی تصاویر جاری کی جائیں۔ یہ تمام کاروائیاں اپنی جگہ، لیکن جن افراد کی پرائیویٹ گاڑیوں یا سامان کو نقصان پہنچا، یہ نقصان کون پورا کرے گا، اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ فوج، حکومت اور ملک کے خلاف بغاوت پر اکسانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آسیہ بی بی سے متعلق فیصلے پر دیے گئے دھرنوں اور احتجاج سے ملک کو نکالنے کے لیے حکومت نے جو بھی اقدامات کیے وہ مسائل کا حل نہیں، ابھی صرف لگی ہوئی آگ بجھائی گئی ہے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست کمزور ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ دھرنوں میں جس طرح تقاریر کی گئی، اس میں ملک سے بغاوت کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح فوجی اور سیاسی قیادت کے ساتھ عدلیہ پر تقاریر تقریر اور من گھڑت الزامات عائد کیے گئے اس پر معافی نہیں ملے گی بلکہ قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کا نظام آئین کے تحت چلتا ہے اور اسی کے تحت کارروائی کی جائے گی۔
جس طریقے سے ہمارے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جس طریقے سے اعلیٰ عدالت کے جج صاحبان کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی حکومت کو، جس طریقے سے جو تقاریر کی گئی، ریاست اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرے گی اور اس کو ہم بھولیں گے بھی نہیں۔ اسٹریٹجی کے تحت اس کو جو ہے وہ حل کیا گیا ہے، حکمت عملی کے تحت حل کیا گیا ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ہم نہیں بھولیں گے۔
فواد چودھری کے مطابق موجودہ حالات میں حکومت نے چیلنجز کو بہتر ڈیل کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر ہر آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت حرمت رسول مارچ کیا گیا، جس میں جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں کے قائدین، رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ مارچ کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ آسیہ مسیح کے فیصلے میں شواہد کے بجائے سیاسی نقطۂ نگاہ سے فیصلہ کیا گیا۔
جتنی اس میں قانونی چیزیں ہو سکتی ہیں ریویو پٹیشن کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی پٹیشن کرنے کے حوالے سے، وہ ہم سب اختیار کریں گے اور اس سلسلے میں ہم عوام الناس سے بھی اور وکلاء سے بھی اور تمام اسکالرز سے رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ یہ کام تو کریں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو عدالتیں دی ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کر رہی ہیں، عالمی دباؤ پر فیصلہ کر رہی ہیں۔ مغرب کو خوش کرنے کے لیے ایک کلیکٹو ایفرٹ ہے جو حکمرانوں کے لبرل اور سیکولر ہے۔
مارچ سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینٹر سراج الحق نے بھی خطاب کیا۔ مارچ کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخانہ حملہ کرنے والوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان اور چین نے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجک امور میں تعاون مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان کے دورہ چین کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں دونوں ملکوں نے سی پیک منصوبوں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ تاہم میڈیا اطلاعات کے مطابق اعلامیہ میں یہ واضح نہیں ہے کہ چین نے پاکستان کے لیے کسی طرح کی فوری مالی امداد کا پیکج منظور کیا ہو۔ پاکستان کے سرکاری ریڈیو کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے مطابق پاکستان اور چین دونوں ملکوں نے ہر طرح کے حالات میں اسٹریٹجک نوعیت کی شراکت داری کو مضبوط بنانے اور پاکستان اور چین کے شہریوں کو ایک مشترکہ مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے قریب لانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں فریقوں نے قیادت کی سطح پر متواتر دوروں اور میٹنگز کے سلسلے کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ جاری اعلامیہ میں اعادہ کیا گیا ہے کہ چین پاکستان کی خود مختاری، آزادی، علاقہ، اسلامتی اور سیکیورٹی کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک سی پیک کے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ دورے سے قبل یہ اشارے مل رہے تھے کہ چین پاکستان کے لیے فوری مالی پیکج کا بھی اعلان کرے گا، تاہم ایسے کسی اقدام کا ذکر اعلامیہ میں نہیں ہے۔ تاہم میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان متعدد معاہدے کیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق این ڈی ایس کے سربراہ محمد معصوم اسٹانگزئی کا کہنا ہے کہ جنرل عبدالرزاق کے قتل کا منصوبہ افغانستان کے باہر تیار ہوا اور یہ طالبان کی صلاحیت سے کہیں باہر کی بات ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں اس حوالے سے اب بھی گفتگو جاری ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں اس موضوع پر بہجت جیلانی نے ماہرین سے بات کی، آئیے سنتے ہیں اقتباسات پر مبنی یہ رپورٹ۔
یعنی سب کچھ اور میڈیا رپورٹیں آئی ہیں۔ این ڈی ایس کے سربراہ محمد معصوم اسٹانگزئی نے یہ کہا ہے کہ جنرل عبدالرازق کے قتل کا منصوبہ افغانستان سے باہر تیار ہوا اور یہ طالبان کی صلاحیت سے کہیں باہر ہے۔ این ڈی ایس چیف کے اس بیان کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ کس طرف اشارہ ان کا؟
دیکھیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں اپنی گورنمنٹ آفیشلز کی بھی۔ جنرل رازق کی جو ایک سانحہ ہے جو قندھار میں رونما ہوا تھا، یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ جو قندھار کی گورنر آفس ہے، یہ تیسرا ایک واقعہ وہاں پہ رونما ہوا ہے۔ افغانستان میں ایک ایسی لڑائی جاری ہے کہ جو نہ تو کسی کو پتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگی اور نہ جو ہے لوگ اس میں سیریس ہیں کہ اس کو ختم کرنا بھی چاہیے۔ این ڈی ایس چیف کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس نے جو دیا ہے وہ ان کی اپنی ایک مرضی، لیکن ایز اے جرنلسٹ اور ایک ایز افغان سٹیزن میں یہی کہوں گا کہ جو بھی منصوبے اگر باہر بنتے ہیں، اگر یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں پر بنا ہے۔ دوسرے پر انگلیاں اچھالنا اب وہ زمانہ نہیں رہا، کیونکہ افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے عوام اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم کسی اور یا پاکستان یا ایران یا کسی بھی لوگوں پر اگر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی حالات تو خود بدلنے چاہیے. ہمارے اتنے اختلافات ہیں تو میں سمجھتا ہوں این بی ایس کی چیف کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ افغانستان کے لوگوں کو نہیں لے سکتے. تو وہ اس کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے دیا ہے, لیکن ایز اے جرنلسٹ ایک افغان سٹیزن میں یہی کہوں گا کہ ہماری اپنی مشکلات اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنی مشکلات حل نہیں کر سکتے اور پھر یہیں پر بات ختم کی جاتی ہے کہ وہ افغانستان سے باہر منصوبہ بنا تھا اور یہ ہوا تھا. چلے باہر تو منصوبہ بن گیا تھا, لیکن پھر آپ جب کندہار آتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جو اندر آفس میں جاتے ہیں وہ اتنی سینسیٹیو جگہ ہوتی ہیں کہ ہم خود نہیں جا سکتے ہیں, تو پھر ایسا بندہ کیسے آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس پر افغانستان کی گورنمنٹ بھی خوش نہیں ہے اور لوگ بھی خوش نہیں ہیں. جی
بڑے صاحب, سوشل میڈیا اور میڈیا کی کچھ رپورٹوں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے ڈیورن لائن کی فینسنگ میں جو مخالفت وہ کرتے آئے یا اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اس مخالفت کا کسی نہ کسی طرح سے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جس میں اشارہ کسی نہ کسی اعتبار سے پاکستان کی طرف اٹھتا ہے, لیکن جیسا کہ ابھی انیس صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر حالات کو ٹھیک کریں اور اختلافات کو دور کریں. آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
دیکھو, اس کے لیے ہمیں راجب جو جنرل صاحب تھے اس کے پروفائل میں جانا ہوگا, کیونکہ وہ ایک قسم کے سخت گیر قسم کے جنرل تھے جو کہ طالبان کے بارے میں بھی اور پھر جو نیو یارک اس کے ہیں ہیومن رائٹس کے, انہوں نے اس کو ایک کندہار کا اور ایک ٹارچر کے طور پر اس کو پیش کیا ہے کہ وہ ایک ایسا مطلب ہے کہ اذیت ناک طریقے سے لوگوں کو مارتا تھا, اسپیشلی طالبان کے قیدیوں کو, یا جو اس کا سلوک تھا لوگوں کے ساتھ اتنا سخت تھا کہ اس کے اپنے دشمن افغانستان میں بھی کافی تھے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک سینکشن کا تعلق ہے تو یہ افغانستان پاکستان کے درمیان یہ سلسلہ کافی عرصہ سے چلا آ رہا ہے.
ڈیورن لائن تو ظاہر ہے کہ امریکہ بھی مانتا ہے اور یہ جو فینسنگ ہے یہ امریکہ کے ایمان سے ہو رہا ہے, اور لیکن جہاں تک اس کے عبدالرازق کے قتل کا تعلق ہے تو دیکھو وہ ایک راندر کمپاؤنڈ میں بہت ہی سینسٹیو ایریا میں آتے ہی گارڈ نے اس کو مارا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس گارڈ کی سیکیورٹی کلیئرنس کس نے کی تھی اور یہ کس طریقے سے انسلٹ ہو رہے ہیں جو ایک امریکی فوجی کو پر افغان فوجی نے فائر کیا ہے اور اس کو ہلاک کیا ہے. دوسری طرف پر بات یہ ہے کہ اگر طالبان کیا ہے تو طالبان کے ساتھ تو ان کی لڑائی ہے اور وہ تو انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے, لیکن جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ پاکستان اس کی پلاننگ ہوئی تھی تو پلاننگ اگر جبر سے بھی ہوتی ہے امپلیمنٹ تو افغانستان میں ہوئی ہے اور بڑی سینسیٹیو جگہ پر جہاں پر کہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں ادھر امپلیمنٹ ہوا ہے. اب کسی کے ذہن کو جو انسائڈ اٹیک ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جب وہ فوج میں یہ سرایت کر جاتی ہے, اور لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچاننا چاہیے کہ کس کی کیا ذمہ داری. اور تیسری بات مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید اس کی سخت گیری کی وجہ سے امریکہ بھی کوئی زیادہ اس سے خوش نہیں تھا, حالانکہ اس کی ترقی بہت جلدی ہوئی تھی اور ایک ایسا ہارڈ لائنر تھا جن کی پراپر ٹرین تو نہیں تھی لیکن جنرل کے عہدے تک پہنچا تھا, اور جس کی وجہ سے جو بات چیت کا عمل ہے یا ایک قسم کا کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھے زمینی طور پر وہ مربوط نہیں ہو رہے تھے, تو شاید یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو, کیونکہ جہاں پر نظر موجود ہو اور اس کا اس جو انسائیڈر ٹیک ہے اس کا پہلا نشانہ اس کا اپنا جنرل ہو تو یہ ایک سوالیہ نشان اٹھایا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ. بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان کے چیف جسٹس کی اینجیو پلاسٹی ہوئی ہے اور میڈیا اطلاعات کے مطابق ان کی حالت تسلی بخش ہے. چیف جسٹس ثاقب نثار اتوار کو طبی معائنے کے لیے ادارہ برائے امراض قلب راولپنڈی آئے جہاں ڈاکٹروں نے ان کی اینجیو پلاسٹی کی اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کی بند شریانیں کھول دی گئیں. چیف جسٹس کو ہسپتال داخل کر لیا گیا ہے جہاں ان کی حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے. حفاظتی انتظامات کے پیش نظر ہسپتال کی سیکیورٹی رینجرز نے سنبھال رکھی ہے. بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس اہل خانہ کے ساتھ اتوار کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آئے جہاں ڈاکٹروں نے ان کا طبی معائنہ کیا. ماہرین قلب کی ٹیم نے ان کی این جی او پلاسٹی کے بعد ہریانے کھول دیں اور جس کے بعد ان کو وی وی آئی پی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا. مقامی ذرائع ابلاغ نے ہسپتال کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ چیف جسٹس کی حالت تسلی بخش ہے. حفاظتی انتظامات کے پیش نظر ہسپتال کی سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کر دی گئی ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کے روز نیٹو کے مطابق بظاہر اندر کے آدمی کے حملے میں ایک امریکی فوجی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا. ہلاک ہونے والا امریکی فوجی برینٹ ٹیلر 7 بچوں کا باپ تھا. وہ مغربی ریاست یوٹا کے علاقے نارتھ اوگڈن کا میئر بھی تھا اور یوٹا نیشنل گارڈ کے ہمراہ افغانستان میں خدمات انجام دے رہا تھا. اخبار سالٹ لیک ٹریبیون نے بتایا ہے کہ مسٹر ٹیلر کا افغانستان کا یہ دوسرا دورہ تھا. اس سے قبل وہ عراق میں بھی 2 بار کام کر چکے ہیں. زخمی سپاہی کے بارے میں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کی حالت بہتر. ہفتے کا یہ حملہ گرین آن بلو نامی حملوں کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے جس میں افغان فورسز میں شامل فوجی اپنے ہتھیار اپنے ساتھ کام کرنے والے بین الاقوامی سپاہیوں پر تان لیتے ہیں. نیٹو ریزولیوٹ سپورٹ مشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابتدائی اطلاعات اشارہ کرتی ہیں کہ یہ حملہ آور افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز کا رکن تھا اور یہ حملہ آور افغان سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا تھا. مصر کی حکومت نے اتوار کو بتایا ہے کہ اس نے 19 ایسے عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے جو مشتبہ طور پر 7 کاپٹک کرسچنز یعنی قطبی مسیحوں کے قتل میں ملوث تھے. یہ مسیحی جمعے کے روز مینیا کے وسطی صوبے میں دور دراز کے ایک علاقے میں واقع خانقاہ کا سفر کر رہے تھے جب ان کو ہلاک کیا گیا. مصر کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ یہ عسکریت پسند صوبے کے مغربی علاقے میں ایک صحرا میں مقابلے کے دوران ہلاک ہوئے. قطبی مسیحوں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کا دعویٰ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے کیا تھا, تاہم اس بارے میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے. مصر میں کرسچینز تعداد کے اعتبار سے ملک کی کل 100 ملین آبادی کا 10% ہیں. وہ ایک مدت سے امتیازی سلوک کا شکار ہوتے آئے ہیں اور اس کی شکایت کرتے رہی ہیں. بحرین کی اپلیٹ کورٹ نے اس بے اختلاف کے 3 سینئر اراکین کو سنائی گئی عمر قید کی سزائیں ختم کر دی ہیں. شیخ علی السلمان اور دیگر دورانما الوفاق نامی تحریک کے رکن تھے. یہ تنظیم اب کالعدم قرار پا چکی ہے. عدالت نے 3 رانماؤں کو قطر کے لیے جاسوسی کے الزامات سے بری کر دیا. سلمان جو اس کالعدم گروپ کے رانما ہیں ایک مختلف مقدمے میں اب بھی جیل ہیں, جبکہ دیگر 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ ان کی عدم موجودگی میں چلایا گیا تھا. انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عمر قید کی ان سزاؤں کو انصاف کا تمسخر اڑانے کے مترادف اقدام قرار دیا تھا. بحرین, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تینوں کے قطر کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں. یہ ملک قطر پر الزام عائد کرتے ہیں کہ اس کے ایران کے انتہا پسند گروپوں کے ساتھ تعلقات ہیں. بحرین کے پبلک پروسیکیوٹر نے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے. بحرین کے شاہ حماد نے اس ماہ پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ کالعدم اپوزیشن جماعتیں شرکت کرنے کی اجازت نہیں رکھتی ہیں. وسطی امریکہ میں ہزاروں لوگوں کا قافلہ امریکہ میں سیاسی پناہ کے حصول کے لیے امریکہ کی جانب گامزن ہے. امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ان افراد کو امریکہ میں داخل ہونے نہیں دے گا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلی کھولی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ہزاروں کی تعداد میں تکے ہارے تارکین وطن کے اس قافلے نے جوین روڈریگز، ویرا کروز اور ازلے میں پڑاؤ ڈالے. یہ قصبے گزشتہ پڑاؤ کی جگہ یعنی سیولا کے قصبے سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس قافلے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے. ایک تاریخ وطن رمز ریس کے الفاظ, انہوں نے ہمیں 150 بسیں دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے جھوٹ بولا اور یہ شروع ہی سے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہمارے احساسات سے کھیل رہے ہیں. اس قافلے کے ایک اور گروپ نے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں واقع بلانکا کی جانب پیدل جانے کا فیصلہ کیا. ایک اور تاریخی وطن ٹورو کے الفاظ, سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہی وسائل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ان کی طرف سے بس ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. ٹورو کا کہنا ہے کہ ہنڈوراس میں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے اور انہوں نے 2 بچوں کو بھی پالنا ہے. جمعے کے روز ویرا کروز کے گورنر منگنل اینگل نے میکسیکو سٹی کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کی اپنی پیشکش سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا تھا، کیونکہ دارالحکومت میں کچھ تعمیراتی کام کی وجہ سے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہوگا۔ درہی اسنا صدر ٹرمپ جنوب مغربی سرحد پر 8,000 سے زیادہ امریکی فوجیوں کو تعینات کرنے کا حکم دے چکے ہیں۔ آئندہ ہفتے صدر ٹرمپ ایک ایسے مسودے پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے تحت جنوبی سرحد کراس کرنے والے تارکین وطن کو حراست میں لیا جائے گا۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آج سے ایک مہینہ پہلے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگجی کو آخری بار ترکی کے شہر استنبول میں قائم سعودی قونصلیٹ میں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ گزشتہ روز اسی سلسلے میں ایک یادگاری تقریب منعقد کی گئی، جس میں ویڈیو کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے خشوگجی کی منگیتر ہیٹس سیننگز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی عرب پر زور ڈالیں تاکہ خشوگجی کی باقیات جلد سے جلد مل سکیں اور ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سینڈی سین کی رپورٹ، نخبت ملک کی زبانی۔
امریکی اخبار کے لیے کام کرنے والے سعودی صحافی جمال خشوگجی کی یاد میں گزشتہ روز ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں ان کی منگیتر ہیٹس سینگز نے لندن سے بذریعہ ویڈیو شرکت کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک پیغام دیا۔ انہوں نے کہا،
ٹو مسٹر ٹرمپ، آئی وڈ لائک ہم ٹو سپورٹ ترکیز لیگل ایفرٹس۔
یہ پیغام مسٹر ٹرمپ کے لیے ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ ترکی کی ان کوششوں کا بھرپور ساتھ دیں جن کے تحت اس واقعے کی حقیقت جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خشوگجی کی لاش کا پتہ بھی لگایا جائے۔ میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس تقریب کا انتظام کیا، اور ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو خشوگجی سے محبت کرتے تھے اور ان کے دوست تھے۔ یہ تھے جمال خشوگجی کی منگیتر کے الفاظ۔ اس تقریب میں شریک دیگر افراد نے بھی مطالبہ کیا کہ امریکہ کو سعودی عرب پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں۔ جیری کونلی ایک ڈیموکریٹ ہے، وہ بھی اس تقریب میں شریک تھے اور انہوں نے کہا،
I call upon President Trump to speak clearly.
میں صدر ٹرمپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بارے میں صاف صاف بات کریں اور بتائیں کہ امریکہ اس معاملے پر کس قسم کا رد عمل دے رہا ہے، اور وہ فوجی فوائد کے لیے ایک شخص کے اس طرح قونصل خانے میں قتل کے واقعے کو برابر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس قسم کا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ اس معاملے پر اخلاقی طور پر بات کی جائے۔ یہ تھے جیری کونلی کے الفاظ۔ لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ سعودی عرب کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت روکی جائے، اور مزید ایکشن لینے کا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں اور حقائق جاننے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر سے 100 سے زیادہ مصنفین اور ایکٹرز نے ایک ایسے خط پر دستخط کیے ہیں جس میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جمال خشوگجی کے قتل کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں۔ پین امریکا سے تعلق رکھنے والے تھامس میلیا، جو اس تقریب میں شریک تھے، انہوں نے کہا، ایک سفارتی عمارت کے اندر ایک صحافی کا قتل ہونا ریاستی تشدد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ریاستی تشدد جو صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تھامس میلیا کے الفاظ۔ اس تقریب میں شریک دیگر افراد کا کہنا تھا کہ اگر جمال خشوگجی کو اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ انہیں خاموش کیا جائے، تو دنیا میں بہت سے افراد اب بھی ایسے ہیں جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ عرب دنیا میں امن لانے کی ان کی کوششوں کو زندہ رکھا جائے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پولیس نے اس حملہ آور کی شناخت کر لی ہے جس نے ہفتے کے روز ریاست فلوریڈا کے تلہسی کے علاقے میں ایک یوگا اسٹوڈیو کے سامنے فائرنگ کر کے دو خواتین کو ہلاک کر دیا تھا اور پھر خودکشی کر لی تھی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ گولی چلانے والا 40 سالہ شخص اسکاٹ بیرلی تھا اور اس کا تعلق فلوریڈا کے علاقے ڈیلٹونا سے تھا۔ فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کی شناخت 21 سالہ مورا بنکلے اور 61 سالہ نینسی وین ویسم کے طور پہ کی گئی ہے۔ مورا وینکلے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کی طالبہ تھیں، جبکہ نینسی وین اسی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھیں۔ فائرنگ کے اس واقعے میں 5 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور اسکاٹ بیرلے خود بھی فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں طالب علم رہ چکا ہے اور کم از کم 2 مرتبہ یونیورسٹی میں گرفتار ہوا تھا، ایک بار خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام میں۔ اسکاٹ امریکی فوج میں بھی کام کر چکا تھا۔ امریکی جیز ٹرم بجانے میں شہرت رکھنے والے فنکار رائے ہرگروو 49 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے کے سبب انتقال کر گئے ہیں۔ وہ طویل عرصے سے گردوں کی بیماری کا بھی مقابلہ کرتے آ رہے تھے۔ رائے ہرگروو کے مینیجر لیری نے فنکار کی موت کا اعلان کیا۔ ہرگروو 2 مرتبہ گریمی ایوارڈ جیت چکے ہیں۔ مینیجر کے اعلان کے مطابق وہ جمعے کے روز زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔
سچے واقعے پر مبنی بالی ووڈ کی فلم پیہو 16 نومبر کو بھارت میں ریلیز ہونے جا رہی ہے. یہ فلم اپنی نوعیت کی مختلف فلم ہے جس میں ایک 2 سالہ بچی نے اہم کردار ادا کیا ہے, جبکہ اسے ونود کپری نے ڈائریکٹ کیا ہے. بھارت کے سینئر صحافی, اسکرین رائٹر اور فلم ڈائریکٹر ونود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیہو ایک ایسی فلم کی کہانی ہے جس میں معاشرے کے اہم مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے.
اس میں پیہو ایک فلم ہے اور پیہو کی کہانی نہیں ہے, یہ ہماری کہانی ہے, یہ میری کہانی ہے, یہ آپ کی کہانی ہے, یہ ہمارے پریواروں کی کہانی ہے, یہ ہمارے پڑوس کی کہانی ہے, یہ ہماری سوسائٹی کی کہانی ہے, اور دراصل یہ بڑے لوگوں کی کہانی ہے, جو ایڈلٹس ہیں یہ ایڈلٹس کی کہانی ہے, اور یہ ہمارے جو رشتوں میں ایک جو ایگو آ جاتی ہے اس کی ایک کہانی ہے, اور اس بڑوں کی کہانی کو میں نے ایک بچے کے ذریعے کہنے کی کوشش کی ہے. یہ فلم 16 نومبر کو ریلیز ہوگی بھارت میں, اور لیکن اس سے پہلے دنیا بھر کے کئی بڑے انٹرنیشنل فلم فیسٹیولس میں یہ فلم دکھائی جا چکی ہے. یہ کینیڈا کے وینکوور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دکھائی جا چکی ہے, امریکہ کے بہت ہی جانے مانے فلم فیسٹیول ہے جس کا نام ہے پام سپرنگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول, جو کیلیفورنیا میں ہوتا ہے پام سپرنگز میں, پام سپرنگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول وہاں دکھائی جا چکی ہے. اس کے علاوہ ایران کے تہران میں فجر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہے, وہاں دکھائی جا چکی ہے. موراکو میں اس فلم کو دو بیسٹ فلم کے اوارڈ ملے, ایک بیسٹ فلم کا کرٹکس اوارڈ ملا اور ایک بیسٹ فلم کا پاپولر آڈینس اوارڈ ملا, دو اس کو اوارڈ ملے, اس میں اس کو بیسٹ فلم مانا گیا. اس کے علاوہ انڈیا کا جو سب سے بڑا فلم فیسٹیول ہے انڈین انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا, اس کی یہ اوپننگ فلم تھی. اس کے علاوہ جرمنی میں فلم کو دکھایا گیا, کئی فیسٹیول میں فلم کو دکھایا جا چکا ہے, اور مسکٹ عمان کے مسکٹ میں, عمان کا بھی بڑا فیسٹیول ہے, وہاں پر بھی عمان میں بھی فلم کو دکھایا گیا. ریسپانس بہت ہی شاندار رہا ہر جگہ پر, لوگوں نے 2 سال کی بچی کو ہاتھوں ہاتھ لیا, بہت پیار دیا فلم کو, بہت پیار دیا.
اس فلم کے ٹریلر کو حال ہی میں ریلیز کیا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بچی اپارٹمنٹ میں اکیلی ہوتی ہے, وہ اپنی ماں کو جگانے کی کوشش کرتی ہے جو شاید مر چکی ہے. وہ بچی کبھی اپنے آپ کو فریج میں بند کرتی ہے تو کبھی آگ جلا دیتی ہے. دل دہلانے والے خوف زدہ مناظر نے سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ حاصل کی. ونود کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی میں نے تقریباً 50 سے 60 کے قریب مختلف موضوعات پر ڈاکومنٹریز بنائی ہے. گروہ وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
خبروں کی کور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور ہمارے انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن, جبکہ ایڈیٹر ہیں اس شو کے اسد نذیر. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والے احتجاجی مظاہرین کو معاف نہیں کیا جا سکتا. کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حالیہ دھرنوں سے ملک کو نکالنے کے لیے حکومت نے جو اقدامات کیے وہ مسائل کا حل نہیں, ابھی صرف آگ بجھائی گئی ہے, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست کمزور ہے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ دھرنوں میں جس طرح کی تقاریر کی گئیں ان میں ملک سے بغاوت کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح فوجی اور سیاسی قیادت اور عدلیہ پر مغلظات کہی گئیں اور من گھڑت الزامات عائد کیے گئے, اس پر معافی نہیں ملے گی بلکہ قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی. پاکستان کا نظام آئین کے تحت چلتا ہے اور اسی کے تحت کارروائی کی جائے گی. فواد چودھری کے مطابق موجودہ حالات میں حکومت نے چیلنجز کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر ہر آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ چین ہمیشہ سے پاکستان کا بااعتماد دوست ثابت ہوا ہے اور چین اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی بڑی اہمیت ہے. ان معاہدوں سے متعلق ہماری ایک رپورٹ اس بلٹن میں شامل ہے, آگے چل کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. توہین مذہب کے مقدمے میں سپریم کورٹ سے بری ہونے والی آسیہ بی بی کے خاندان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انہیں شدید سیکیورٹی خدشات لاحق ہیں, اس لیے انہوں نے اسپین اور فرانس کو درخواست دی ہے کہ انہیں پناہ دی جائے. اسلام آباد سے سارا حسن.
آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ ان کے خاندان کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن ہے. انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب جبکہ ان کی اہلیہ کو بے گناہ قرار دے کر رہا کرنے کا فیصلہ آیا ہے تو وہ ایک ساتھ رہیں. عاشق مسیح کا کہنا تھا کہ فیصلے کے بعد جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. سپریم کورٹ نے توہین مذہب کے مقدمے میں آسیہ بی بی کے سزائے موت کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلعدم قرار دیتے ہوئے انہیں فوری رہائی کا حکم دیا ہے. اس فیصلے کے بعد ملک بھر میں مذہبی جماعتوں نے مظاہرے اور دھرنے کر کے نہ صرف پرتشدد احتجاج کیا بلکہ ریاست کی عملداری کو بھی چیلنج کیا, کیونکہ اب حکومت کے مذاکرات کے بعد راستے کھل گئے ہیں اور زندگی معمول پر آ رہی ہے, لیکن آسیہ بی بی کے خاندان شدید اضطراب میں مبتلا ہے. عاشق مسیح نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کے بعد سے اب تک آسیہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور انہیں تاحال یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی اہلیہ کہاں ہیں. انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر انہوں نے فرانس اور اسپین میں پناہ کے لیے باقاعدہ درخواست دی ہے اور وہ اب جواب کے منتظر ہیں.
ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ.
بعض اطلاعات کے مطابق ایک یورپی ملک نے آسیہ بی بی کے خاندان کو پناہ دینے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے, لیکن سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر اس ملک کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے. آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد اپنے تاثرات بتاتے ہوئے عاشق مسیح نے کہا کہ ان کے بچے بہت خوش تھے, لیکن فیصلے کے بعد ملک بھر میں جو صورتحال سامنے آئی اس کے بعد بچے بہت خوفزدہ ہیں.
جب بھائی میرے سے بات کر رہا تھا, اس نے مجھے سب سے پہلے بتایا تھا, تو میں نے بچوں کو بتایا, بس بچے ملے ہیں, مجھے ملے ہیں سارے خوشی سے. اقدام ہی تیسرے دن آیا, حالات ہو گیا, پھر بچے بےچارے سہم گئے.
ادھر سپریم کورٹ میں آسیہ بی بی کا مقدمہ لڑنے والے وکیل سیف الملوک بھی سیکیورٹی خدشات کے بنا پر ملک سے باہر چلے گئے ہیں. آسیہ بی بی کے خاندان نے اپنے وکیل سیف الملوک کے ملک سے باہر جانے پر بھی سخت مایوسی کا اظہار کیا. خاندان کے ترجمان کا کہنا ہے اب جبکہ عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ آسیہ کا مقدمہ کون لڑے گا. یاد رہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلعدم قرار دیتے ہوئے 31 اکتوبر 2018 کو آسیہ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. آسیہ بی بی پاکستان کی پہلی خاتون تھی جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی. سارہ حسن, اردو VOA.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سینئر سیاستدان سردار خالد ابراہیم انتقال کر گئے ہیں. وہ پاکستانی کشمیر کی حکومت کے بانی سربراہ سردار ابراہیم خان کے بیٹے تھے. وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے اور ان کی شہرت اصولوں پر ڈٹ جانے والے ایک سیاستدان کے طور پر تھی. ان دنوں انہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ کی طرف سے اعلی عدلیہ میں ججوں کی تقرری پر تنقید کی وجہ سے توہین عدالت کے مقدمے کا سامنا تھا, جس میں انہوں نے نہ ضمانت کروانے اور نہ ہی پیش ہونے کا فیصلہ کر رکھا تھا. وفات سے چند گھنٹے قبل وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا, جن کا آخری انٹرویو ہوا. مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سینئر سیاستدان سردار خالد ابراہیم انتقال کر گئے. وہ پاکستانی کشمیر کی حکومت کے بانی سربراہ سردار ابراہیم خان کے بیٹے تھے اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی تھے. خالد ابراہیم کو ہفتے کی رات اسلام آباد میں اپنی راشگاہ پر برین ہیمرج ہوا اور وہ اتوار کی صبح اسلام آباد کے ایک اسپتال میں چل بسے. ان کو اصولوں پر ڈٹ جانے والا سیاستدان تصور کیا جاتا تھا. ان دنوں انہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ کی طرف سے اعلی عدلیہ میں ججوں کی تقرری پر تنقید کی وجہ سے توہین عدالت کے ایک مقدمے کا سامنا تھا. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے انہیں گرفتار کر کے 8 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا. ہفتے کے روز برین ہیمرج سے چند گھنٹے قبل وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہ ضمانت کروائیں گے اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے.
کوئی ضمانت وغیرہ کروائی ہے آپ نے؟ آٹھ کو پیش ہو رہے ہیں؟
نہیں پیش نہیں ہو رہا، ضمانت بھی نہیں، گرفتار کریں گے تو پھر پیش ہو.
انہوں نے ماضی میں دو بار حکومتوں سے اختلاف کے باعث قانون ساز اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ بھی دیا تھا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے سینئر وزیر طارق فاروق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خالد ابراہیم سیاست میں اصولوں کے قائل تھے، جس کی وجہ سے انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑا.
سیاست کے خلاف عوامی سیاست کرنے والے آدمی تھے اور عوامی حقوق کے لیے صحیح جدوجہد کرنے والے وہ آواز تھے. یہ رائٹ ٹو سپیچ جو ہے، اور اس کے لیے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ آئین میں یہ ہے، لیکن وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے اس رائٹ کا صحیح استعمال کیا. اور یہ جو وراثتی سیاست ایسے وہ غازی ملت کے بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے اپنی شناخت بنائی.
خالد ابراہیم کی نماز جنازہ پیر کے روز ان کے آبائی علاقے راولاکوٹ میں ادا کی جائے گی اور انہیں وہیں دفن کیا جائے گا. اس موقع پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کی طرف سے عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
پاکستان اور چین نے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجک امور میں تعاون مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے اقدام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں دونوں ممالک نے سی پیک منصوبوں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے. تاہم میڈیا اطلاعات کے مطابق اعلامیہ میں یہ واضح نہیں ہے کہ چین نے پاکستان کے لیے کسی طرح کی فوری مالی امداد منظور کی ہو. پاکستان کے سرکاری ریڈیو کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے مطابق پاکستان اور چین دونوں ملکوں نے ہر طرح کے حالات میں اسٹریٹجک نوعیت کی شراکت داری کو مضبوط بنانے اور پاکستان اور چین کے شہریوں کو ایک مشترکہ مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے قریب لانے پر اتفاق کیا ہے. دونوں فریقوں نے قیادت کی سطح پر متواتر دوروں اور میٹنگز کے سلسلے کو بھی جاری رکھنے پر اتفاق کیا. جاری اعلامیہ میں اعادہ کیا گیا ہے کہ چین پاکستان کی خود مختاری، آزادی، علاقہ، اسلامتی سیکیورٹی کے لیے حمایت جاری رکھے گا، اور یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک سی پیک کے جاری منصوبوں کی بر وقت تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے اور سی پیک منصوبوں کے بارے میں تحفظات پر بھی تبادلہ خیال ہوا. پروگرام جہارنگ میں تجزیہ کاروں نے بیجت جلانی سے اس بارے میں بات کی. سنتے ہیں کچھ اقتباسات.
ٹرسنات، آپ کے خیال میں پاک چین تعاون کے اس مرحلے سے پاکستان کو معاشی بحران سے نکلنے میں کس حد تک اب مدد ملے گی، خاص طور پر جبکہ سعودی عرب کو بھی سی پیک منصوبے میں بھی شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور چین کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے؟
اصل بات تو یہی تھی کہ مالیاتی معاملات میں چین کی مدد لی جائے، لیکن ابھی جیسا بات چیت شروع ہوئی اور آگے بڑھی تو اس سے یہ ہمیں پتا چلا کہ یہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، کیونکہ اس میں صرف مالیاتی بات صرف نہیں ہو رہی، جس میں چین نے کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں گے اور ہم ایک کمیٹی بھی بنائیں گے جو مزید بات چیت کرے گی، تفصیلات اس میں جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ اسٹریٹیجک اور سیکیورٹی کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں. جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ چین کے وزیر خارجہ سے ملے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ایک کافی طویل ملاقات کی ہے، جس میں گوادر کی بات چیت بھی کی گئی ہے کہ چین کا کس حد تک وہاں پہ ان کو فیسلٹیز ہوں گی اور وہ کس طرح وہاں پہ استعمال کر سکیں ان کو فیسلٹیز کو. اور پھر یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ جو علاقائی معاملات ہیں وہ کیسے تبدیل ہوئے ہیں، ان میں کون سے ایکٹرز نئے آئے ہیں، کون سے گئے ہیں، اور بین الاقوامی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ لگ تو یہ رہا ہے آن دا فیس آف ایٹ کہ یہ مالیاتی صرف معاملہ تھا، لیکن اس میں کمپریہنسو جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں ان کا پھر سے جائزہ لیا گیا ہے اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر چین اور پاکستان کے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا، جو کہ یہ میرے خیال میں بہت ہی اہم دورہ ہے اور اس میں بہت ہی اہم معاملات طے ہو رہے ہیں جو آج سے پہلے اس طرح نہیں ہوئے. لیکن ان پرنسپل چین جو ہے وہ دلچسپی لے رہا ہے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات میں بھی مالیاتی معاملات آگے چل کر.
چین کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری جسے سی پیک کہتے ہیں منصوبوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی, بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کا دائرہ بڑھایا جائے گا اور ان سے عام لوگوں کو مزید فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. شمع, آپ سی پیک کے مستقبل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
بہجت, سی پیک کا مستقبل اور جو ہماری جو پالیسی میں انکنسسٹنسی ہے تو اس پر چائنا کے بڑے تحفظات ہیں. ابھی حالانکہ ہم لوگ 15 نئے معاہدوں میں انٹر ہوئے ہیں, ہم نے ایم او یو بھی سائن کیے ہیں, لیکن چائنا نے اس جو میری اطلاعات آ رہی ہیں ابھی وہاں سے وہ یہ ہے کہ چائنا نے سی پیک میں کو مزید لیگل اپنی پوزیشن محفوظ کرنے کے لیے اور گوادر پورٹ پر جو ہم نے ان سے بات کر کے اور ہم بیک آف کر گئے تھے پچھلی گورنمنٹ کے جو معاہدے تھے, انہوں نے پھر دوبارہ وہ انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے ہم سے بیل آؤٹ پیکج تو جو ہمیں ملے گا سو ملے گا, لیکن یہ ہے کہ ہم سے گارنٹیز مزید لی ہیں کہ ہماری انکنسسٹنسی جو ہے وہ فردر نہ ہو. یہ ہے کہ ہم سے کوآپریشن بھی پوری مانگی ہے. پہلی بات یہ کہ میں ہمیشہ پاکستان کی جو بھی حکومت آئے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم چائنا کی اسٹریٹجک ضرورت ہے تو ہمیں اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ہم جو بڑی مصیبتیں آتی ہیں اس میں چائنا وہ واحد ملک ہے دنیا کا یو این ایس سی جو کہ ویٹو پاور یوز کر کے ہمیں ان مصیبتوں سے بچاتا ہے. سی پیک میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں, ہم یہ ہے کہ بلیک میل کر رہے ہیں چائنا کو اس پوزیشن پر. ہمیں ویلیو کرنا چاہیے اس فرینڈشپ کو اور جو ہے کہ ہم جو ایک راہداری دے رہے ہیں اس میں پاکستان کو پازیٹیو اس کے جو آ سکتے ہیں یا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے یا ہماری انڈسٹریز کس طرح سے بہتر بن سکتی ہیں اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کہ مین چیز ہے سی پیک کی کہ ہم اس میں سے کتنا کیش کر سکتے ہیں, کتنی انڈسٹریز لا سکتے ہیں, کتنا انفراسٹرکچر بڑھا سکتے ہیں کہ جب افریقہ میں جب چائنا نے اتنے روڈ بنائے تو پاکستان میں وہ کتنے بنا سکتے ہیں نئے پروجیکٹس میں, تو اس کا پاکستان کو دیکھنا چاہیے.
یہ پاکستان کے اب چین سے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, پچھلے دنوں اس کا حوالہ بھی دیا تھا امریکہ نے, تو اب یہ جو بڑھتے ہوئے تعلقات کی شکل سامنے آئی ہے جس میں سی پیک میں سعودی عرب بھی شامل ہوا ہے, امریکہ اب کس طرح سے اس ساری چیز کو دیکھ رہا ہے؟
دیکھیے, امریکہ کے بہت سے کنسرنز ہیں جس کا کچھ ذکر آپ نے کیا ہے, اور اس میں امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ چائنا کی جو طاقت ہے یا بڑھتی ہوئی طاقت اور جو سر و رسوخ ہے اس کو کنٹین کیا جائے. ان کی یہ پالیسی جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو چکی ہے, بلکہ اس کا نقصان امریکہ کے کچھ انڈسٹریز کو بھی ہو رہا ہے, مگر اس کے باوجود یہ پالیسی جو ہے آگے بڑھے گی اور اس میں چائنا جو ہے اس بارے میں فکر مند ہے کہ اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے, اور پاکستان اس کے لیے ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے کہ اس پالیسی کو کاؤنٹر کرنے کا, کیونکہ پاکستان وہ ایک برج بھی مہیا کرتا ہے جس میں چائنا, امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ ایک جگہ کام کٹھے کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں سعودی عرب جو کہ امریکہ کی کلائنٹ سٹیٹ تصور کیا جاتا ہے بعض حالات سے یا بعض نقطۂ نظر سے, ان کا پاکستان کے گوادر کے اس میں یا سی پیک میں پارٹیسپیٹ کرنا جو ہے یہ یقیناً ایک کامیابی ہے, اور پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ چائنا کی محبت میں یا چائنا کے ساتھ کام کرتے کرتے خود کو نارتھ کوریا بنا لے.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
مصر کی حکومت نے اتوار کو بتایا کہ اس نے 19 ایسے عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے جو مشتبہ طور پر 7 کاپٹک کرسچنز یعنی قطبی مسیحوں کے قتل میں ملوث تھے. ہفتے کے روز ادھر مصر کے شہر مینایا میں دہشت گردی کے حملے کا شکار ہونے والے قطبی عیسائیوں کا سوگ منایا گیا. حملے میں ہلاک ہونے والے بچے اور خواتین بھی شامل تھے. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
تابوت میں بند میتوں کو پرنس تدروس چرچ کی جانب لے جانے کے لیے جب مینیا کی گلیوں سے گزارا گیا تو متاثرین کے لواحقین احتجاج کر رہے تھے. فوت ہونے والوں کو چرچ میں منعقدہ تقریب میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے گئے. گرجا گھر کے اندر قبطی مسیحوں نے بخشش اور امید کے بارے میں کلمات کہیں, جبکہ اہل خانہ نے اپنے پیاروں کی جدائی پر اپنے غم کا اظہار کیا. سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی میتیں چرچ کے سامنے رکھی گئی تھی. مصر کی قبطی مسیحی برادری کے سربراہ پوپ توادروس نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ حملے کا مقصد ہمیں منقسم کرنے کی ایک سازش ہے, جس کا بہترین توڑ یہ ہے کہ ہم جوابی الزام میں نہ الجھے۔ پوپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سب پر آیا ہے کہ حملے کا مقصد محض مسیحوں کو ہلاک کرنا نہیں تھا بلکہ بحیثیت مجموعی مصر کے معاشرے کے اتحاد اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچانا تھا۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے پوپ تھوانڈروس سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے اظہار تعزیت کیا اور مصر کی حکومت نے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے ضروری معاوضہ ادا کرنے سے اتفاق کیا۔ حملے میں زخمی ہونے والوں کو قاہرہ منتقل کیا گیا ہے جہاں انہیں سرکاری تنصیبات میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ کپتی پادری فادر بشارہ فہمی نے صحافیوں کو بتایا کہ ہلاک ہونے والے زیادہ تر مرد تھے۔ فادر بشارہ فہمی کہہ رہے ہیں کہ حملہ آوروں نے منی وین کا پیچھے کیا اور موقع ملنے پر اس کی کھڑکیوں پر فائر کیا، پھر وہ اندر داخل ہوئے اور شواہد کے مطابق تمام مردوں کے سروں کو نشانہ بنایا جبکہ خواتین کی ٹانگوں پر گولیاں چلائیں۔ اطلاعات کے مطابق داعش کے دہشت گرد گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، حالانکہ مصر کے تجزیہ کاروں نے اس دعوے کو مشکوک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر دہشت گردوں کا تعلق ہمسایہ لیبیا سے ہے جہاں مختلف غیر ملکی حکومتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں 6 نومبر کو وسط مدتی انتخابات ہو رہی ہیں۔ تاریخی طور پر وسط مدتی انتخابات میں عوام کی دلچسپی کچھ زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس بار ریکارڈ تعداد میں ووٹرز نے خود کو رجسٹر کرایا ہے۔ صدر ٹرمپ اور سابق صدر باراک اوباما دونوں ہی اپنی پارٹی کے مختلف امیدواروں کی حمایت میں میدان میں ہیں۔ امیگریشن قوانین، بارڈر سیکیورٹی اور ہیلتھ کیئر اس انتخاب کے اہم ایشوز ہیں۔ کانگریس پر کنٹرول کے لیے مقابلہ کتنا سخت ہے، بتا رہی ہیں نیلوفر مغل۔
ان وسط مدتی انتخابات میں ایوانی نمائندگان کی تمام 435 جبکہ سینٹ کی 100 میں سے 35 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ یہ وسط مدتی انتخابات اس بات کا تعین کریں گے کہ کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کون سی جماعت کا کنٹرول ہوگا۔ امریکی ایوان زیریں یا ہاؤس کے انتخابات ہر 2 سال کے بعد، جبکہ ایوان بالا یا سینٹ کے 100 اراکین میں سے ایک تہائی کا انتخاب ہر 2 سال بعد ہوتا ہے۔ اس وقت ایوان نمائندگان یا ہاؤس میں ریپبلکنز کو 235 نشستوں کے ساتھ برتری حاصل ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کی تعداد 193 ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت کو اصل خطرہ سینٹ میں لاحق ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں 51 ریپبلکنز اور 49 ڈیموکریٹس ہیں۔ ستمبر میں نیشنل ووٹر رجسٹریشن ڈے کے موقع پر امریکیوں کی ریکارڈ تعداد نے وسط مدتی انتخابات کے لیے خود کو رجسٹر کرایا ہے۔ امریکہ کے ایک معروف جریدے پولیٹیکو کی طرف سے کیے گئے ایک جائزے میں 66% ووٹروں کا کہنا تھا کہ وہ نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ صرف 9% کا کہنا تھا کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ دوسری جانب 2018 کا وسط مدتی انتخاب اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ اس مرتبہ خواتین اور اقلیتی برادری کے افراد تاریخی تعداد میں اس میں حصہ لے رہے ہیں۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
امریکہ کو لینڈ آف اپارچونیٹیز یعنی مواقع کی سرزمین کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہاں آنے والے ہر تارک وطن کا امریکی خواب پورا ہو۔ جن لوگوں کا امریکی خواب صرف ایک خواب ہی رہ جاتا ہے، ان میں ایک بڑی تعداد یہاں آنے والے ان پاکستانیوں کی بھی ہے جو امریکہ میں اپنے پیشوں سے ہٹ کر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے شہناز نفیس نے اس رپورٹ میں۔
پاکستان سے ایم بی بی ایس کی ڈگری رکھنے والے ڈاکٹر عبدالحق 8 سے تقریباً 25 برس پہلے اسپیشلائزیشن کرنے کی غرض سے امریکہ آئے تھے، لیکن ان کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہو سکا۔
انگلش اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اور پھر یہ کہ کوئی گائیڈنس نہیں ملا۔ ہمارے دوستوں نے بہت ویسے تھے انسان، بہت ہیلپ کیا، سپورٹ کیا ہمیں، لیکن وہ خود زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، تو ہم یہ گلہ ان سے نہیں کر سکتے۔ پھر اور بھی مسائل ہوتے ہیں، ہم پیچھے اپنے گھروں کا ہیلپ بھی کرتے ہیں, ادھر بھی اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہی وجہ تھی کہ امتحانات کو پرسوں نہ کر سکا.
واشنگٹن میں ٹیکسی چلانے والے محمد فاروق بہاول پور کے قائد اعظم میڈیکل کالج سے تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہیں. پاکستان میں ایک سال تک پریکٹس کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے امریکہ منتقل ہوئے. تعلیمی اخراجات پوری کرنے کی غرض سے ٹیکسی چلانی شروع کی اور پھر امریکہ میں ڈاکٹر کے طور پر کام کرنا ان کا صرف ایک خواب ہی رہ گیا. آج وہ ٹیکسی چلانے کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کے منتظم بھی ہیں.
یہاں پر ان کے امتحانات ہیں, وہ ایک آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے. اگر آپ کے پاس وہ کاغذ کا ٹکڑا یا سرٹیفیکیشن آف یور ڈگری جو ہے وہ نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ دقت ہے. اور جوں جوں آدمی عمر گزرتی جاتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے کہ اس کی میموری ویسی رہے, اور چیزیں اتنی بدل چکی ہوتی ہیں 10-20 سال کے عرصے میں کہ پھر آدمی عموماً یہ سوچتا ہے کہ زیادہ بہتر آسان طریقہ یہ ہے کہ میں کچھ اور کر لوں جو کہ زیادہ آسان ہے.
ڈاکٹر مہتاب کریم امریکہ میں مقیم پاکستانیوں پر باقاعدگی سے ریسرچ کرتے ہیں. ان کے مطابق بیشتر پروفیشنل پاکستانی امریکہ آنے کے بعد اپنے پیشے سے وابستہ نہیں رہ پاتے.
کسی بڑے شہر میں جائیں, انویریبلی تو نہیں کہیں گے, ہر دوسرا شخص جو آپ کو ملے گا جو کہ ٹیکسی چلا رہا ہے یا یوبر چلا رہا ہے یا لفٹ چلا رہا ہے, وہ آپ کو پاکستانی ملیں گے.
اور ان کی نظر میں اس کی بڑی وجہ دونوں ملکوں کے تعلیمی اور ٹریننگ معیار میں فرق کے علاوہ یہاں آنے والے نئے پاکستانی تارکین وطن کے پاس وسائل کا نہ ہونا ہے.
آپ کے پاس لوکل ڈگری کیا ہے؟ جو ڈاکٹر یہاں سے کوالیفائی کر کے جاتے ہیں پاکستان سے, اگر انہوں نے ون کا ایگزام پاس نہیں کیا, دین دے آر نو بڈی, دین دے آر ناٹ ڈاکٹرس. سو وہ اور کچھ کام کرتے ہیں, وہ سارے گیس اسٹیشن پہ اٹینڈنٹ ہو جاتے ہیں, کچھ اپنا بزنس شروع کر جاتے ہیں, کچھ لیب میں کام کرنا شروع کر جاتے ہیں, کچھ سروس سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کیونکہ انہوں نے وہاں کی ڈگری نہیں لی.
اور سامعین, اس رپورٹ کو تیار کیا ہے شہناز نفیس نے, ان سے مزید کچھ تفصیلات جانتے ہیں جو اس رپورٹ کا حصہ نہیں بن سکی ہیں. جی شہناز.
جی اسد, یہاں سب سے پہلے کل تعداد پاکستانیوں کی کیا ہے امریکہ میں, یہ میں بتانا چاہوں گی. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں مختلف اندازے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں, لیکن واشنگٹن ڈی سی میں موجود جن ریسرچرز سے میری بات ہوئی ہے, جن میں ڈاکٹر مہتاب بھی شامل ہے, ان کے اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ میں رجسٹرڈ پاکستانیوں کی کل تعداد جو ہیں وہ 6,04,000 ہے. اور انہوں نے کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ہر سال 5-7,000 کا اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ یہ بتائی کہ یہاں امریکہ میں 15% اعلیٰ تعلیم یافتہ جو پاکستانی ہیں, جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, انجینئرز بھی شامل ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بطور ڈاکٹرز انجینئرز کے کام کر چکے ہیں, لیکن یہاں امریکہ آ کر اس وقت وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 45-50% پاکستانی جو ہے وہ ریسرچرز کے مطابق یہاں کم آمدنی, لو انکم جو جابس ہیں اس سے وابستہ ہیں. اور وہ پاکستانی امریکنز جو جن شعبوں سے بڑی تعداد میں وہ منسلک ہیں, ان میں سر فہرست جو ہے وہ سیلز اینڈ ٹرانسپورٹ ہے, یعنی اس میں 30% پاکستانی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ انجینئرنگ اور آئی ٹی دوسرے نمبر پر یہ شعبہ آتا ہے, جن میں 8-10% ہیں پاکستانی. پھر طب کا شعبہ ہے, یعنی ڈاکٹرز یہاں جو ہیں وہ 6-7% ہیں. ہائر ایجوکیشن کا نمبر آتا ہے اس کے بعد, جس میں 5-6% پاکستانی ہیں. اور اس کے بعد فائنینس سیکٹر آخر میں آتا ہے, جن میں کہ بتایا جاتا ہے کہ 50% پاکستانی جو ہے اس میں کام کرتے ہیں.
شہناز 30 سیکنڈ میں سمپ کیجیے گا. آپ نے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ اگر اتنے اچھے ہنر پاس ہیں, اعلیٰ تعلیم ہے, سو وہ مزدوری کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟
اس لیے اسد کہ وہ یہاں آ کر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے جس سے کہ وہ اپنے اخراجات تعلیم کے وہ
نہیں,
پورے کر سکے.
واپس جانے کا کبھی انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر
یہ کوئسچن میں نے بالکل یہ دو ڈاکٹرز کو جو آپ نے سنا ان دونوں سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ وہ یہاں آ کر ایک طرح سے بس کے رہ جاتے. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ کون ایسا ہوگا جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری جو ہے وہاں سے آ کر یہاں پر ڈیولپڈ کنٹری میں سے واپس جانا چاہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اسد آخر میں ایک بہت ہی میرے خیال میں خوش آئند بات جو ہے وہ ضرور بتانا چاہوں گی. ڈاکٹر کریم جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کے 75% نوجوان جو ہیں آج وہ کالج اور یونیورسٹی جا رہے ہیں, یعنی وہ پاکستانی جو خود اچھے پروفیشنز میں جگہ نہ بنا سکے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں,
اور یہی سب سے بڑی غالباً مجبوری بھی ہے. بہت شکریہ شہناز آپ کا. اور آخری رپورٹ اس نیوز بلٹن کی, شادی بیاہ کے لیے روسی لباس اور نئے کپڑوں کی خریداری پر بھاری اخراجات آتے ہیں جو کم آمدن والدین کے لیے اضافی بوجھ سے کم نہیں, حالانکہ یہ کپڑے ایک آدھ بار استعمال کے بعد ان کا مصرف نہیں رہتا ہے. امریکہ میں مسلم کمیونٹی نے ایسے قیمتی لباس کا کیا مصرف نکالا ہے, جانتے ہیں اسفر امام سے.
واشنگٹن کے قریب ورجینیا کا معروف اسلامی مرکز ایڈم سینٹر, جہاں خواتین بے مصرف عروسی لباس اور شادی کے کپڑے جمع کر رہی ہیں. اس مہم کے دوران وہ امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں اور دیگر مسلم کمیونٹی سے اپیل کر رہی ہیں کہ انہیں ایسے عروسی لباس اور شادیوں کے کپڑے عطیہ کیے جائیں جو ایک یا دو بار استعمال کے بعد بے مصرف پڑے ہیں, تاکہ انہیں پاکستان میں غریب اور کم آمدن والدین کو ان کی بچیوں کی شادی کے لیے فراہم کیا جائے. تواتر نامی این جی او کے توسط سے چلائی جانے والی اس مہم کی میڈیا کوآرڈینیٹر نوشین بیگ کہتی ہیں کہ اس مہم کا انہیں زبردست رد عمل ملا ہے. نوشین کہتی ہیں,
آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے ایک سوٹ جو خریدنے کے لیے پاکستان جائیں تو $1,000, کین یو بلیو کہ $1,000 کا کوئی بچی ایک ایوریج گھرانہ جو ہے وہ اس کو خرید سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم لوگوں کو بھی 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے فینسی کپڑے خریدتے ہوئے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ان بچیوں کا بھی وہی حق ہے, وہ بھی اسی طرح سوچتی ہیں, ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھا پہنے دوسروں کی طرح, جیسے پاکستانی شوز میں دکھاتے ہیں کہ پیاری پیاری برائڈز بیٹھی ہیں خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح تیار ہوں, تو ان کو وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ وہ یہ کپڑے پہنیں اور انجوائے کریں, کیونکہ یہ دن جو ہے شادی کا ایک دفعہ آتا ہے.
مہم کے دوران سینکڑوں عروسی لباس لوگوں نے عطیہ میں دیے. یہ لباس لوگوں کے پاس سوٹ کیسوں میں بند پڑے تھے اور ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی تھی. مہم کی ایک رضاکار رضیہ سہیل کہتی ہیں,
ہم لوگ اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے, ہمیں ٹرائی ٹو گیدر آل دس ساری کپڑے وغیرہ کسی کے اگر کام آ جائیں. ہم لوگ یہاں پہ اتنا زیادہ خریدتے رہتے ہیں, کلازز بھری ہوتی ہیں, اس طرح ایٹ لیسٹ کسی غریب کے کام آ جائیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے کپڑے نہیں افورڈ کر سکتے, جن بچیوں کی گاؤں وغیرہ میں شادیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اس طرح کے کپڑے کچھ اس میں اتنے خوبصورت ویڈنگ ڈریسز وغیرہ بھی ہیں جو کوئی بھی دلہن پہنے گی تو بہت خوبصورت لگے گی انشاءاللہ.
مہم کی ایک اور سرگرم کارکن بشرا احمد کہتی ہیں کہ یہ مہم تواتر نامی این جی او کے ساتھ مل کر چلائی جا رہی ہے. ہم نے پہلی بار مہنگے عروسی لباس جمع کرنے اور انہیں ضرورت مندوں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے. بشرا احمد کہتی ہیں,
رسپانس آپ یقین کیجئے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے. یہاں پہ ایڈمز کمیونٹی ہے, یہ ہماری مسجد ہے یہاں پر, اور ہم لوگوں نے اسی لیے یہاں پہ یہ ڈرائیو کی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مسجد کی آسانی ہو یہاں پہ ڈراپ کرنے کے لیے کپڑے. اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنے ماشاءاللہ کپڑے جمع ہوں گے, لیکن ہماری کمیونٹی نے بہت اچھا کیا ہے یہ کام ماشاءاللہ.
امریکہ میں خواتین خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر مہنگے کپڑوں کی خوب خریداری کرتی ہیں جو عموماً ایک یا دو بار ہی استعمال میں آتی ہیں, اور بعد میں یہ لباس سوٹ کیسوں میں پڑے رہتے ہیں. ان خواتین نے ایسے کپڑوں کو جمع کر کے ضرورت مندوں تک پہنچانے کی جو مہم شروع کی ہے, اس سے غریب اور کم آمدن والدین کی بچیوں کی شادیوں میں مالی دباؤ کو کم کرنے میں ضرور مدد ملے گی. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے لیے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر جان ڈرائیڈن. وائس آف امریکہ کے پروگرام سنتے رہیے اور اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.